ماہِ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا, مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, نیاز کھانا, زمزم شریف کا پانی پینا وغیرہ, یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی مسجد کے اندر افطار نہیں کر سکتے, نیت کر لیجئے. نیت کر کے بے شک آپ افطار کر دیجئے, بہتر یہ ہے کہ افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نیت ہو جاتی اور کچھ نہ کچھ درود شریف یا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اب افطار کرنے میں حرج نہ تھا. لیکن یاد آیا عین وقت پر تو ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور افطار کر لیا جائے. افطار میں بھی تاخیر منع ہے, ورنہ وہی مناسب ہے کہ پہلے نیت کرے ثواب کے لیے, کچھ درستی پڑھ لے, ذکر کر لے. اس طرح صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ میں سارے ورد و وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود شریف پڑھنے میں صرف کروں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حوالہ ترمذی شریف جلد 4 صفحہ 207, حدیث نمبر 2465. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ معتکفین پانچویں روزے کی عصر پڑھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہوئے بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے مائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے میرے اہل سنت, جھوٹ بولنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے کسی کا فائدہ ہو تو کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟
جھوٹ میں بظاہر بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا نقصان ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جھوٹ بولنے سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے, اور جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے بدبو نکلتی ہے. لیکن اب جو ہے وہ اتنی بدبو نکل رہی ہے, جھوٹ غیبت اتنا عام ہو گیا کہ ناک اٹ گئی. جیسے جو مطلب چمڑے کا کام کرتے ہیں یا چمار یا یا گندگی اٹھانے کام کرتے ہیں، دوسرا کوئی وہاں سے گزرے گا تو اس کو بدبو سے مطلب لینے کا بہت تکلیف ہوگی، لیکن ان کو نہیں ہوتی، کہ ان کے ناک اٹ جانا کہتے ہیں اس کو، سونگ سونگ کے اب ناک اٹ گئی، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اسی طرح اب ہم کو بھی مطلب اتنا ہم جھوٹ کی بدبو، غیبت کی بدبو ہو گئی کہ ہم کو مطلب اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جھوٹ جو ہے یہ گناہ کا کام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام ہے۔ تو جھوٹ کا فائدہ نہیں ہے، سانچ کو آنچ نہیں۔ اور قرآن کریم میں جھوٹوں کے بارے میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ بہت خطرناک جرم ہے جو قدم قدم پر آج کیا جا رہا ہے، اور اس کو لوگ ایزی لیتے ہیں، جھوٹ بول کر بازار جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن جان چھوٹتی نہیں، جان پھنستی چلی جاتی ہے۔ اور بھی قرآن و حدیث میں جھوٹ کی مذمتیں موجود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
بندہ اگر روزے کی نیت کر لے، اور بندہ روزے کی نیت کے بعد میں اس کو اگر کوئی تکلیف شدید ہو، گولی کھا لے، روزہ توڑ دے، تو وہ جائز یا نہ جائز، اس کا کیا ہوگا؟
روزے کی نیت جیسے رات میں کر لی، رمضان شریف کے روزے کی، تو رات میں نیت کرنے کے بعد بھی کھا پی سکتا ہے صبح صادق تک، جب تک یعنی کہ وہ روزے کا ٹائم باقی رہتا ہے کھا پی سکتا ہے، نہ سحری کا وقت باقی رہتا ہے تب تک یہ کھا سکتا ہے۔ اب روزہ شروع ہو گیا، اب کوئی اس کو تکلیف ہو گئی، اب اگر روزہ نہیں توڑتا، دوا نہیں کھاتا، روزہ نہیں توڑتا، تو دوا کھانے سے روزہ تو ٹوٹے گا، تو یہ بیماری اس کی بڑھ جائے گی، یا طول پکڑ جائے گی، دیر میں اچھا ہوگا، یا عقل چلی جائے گی، یا جان چلی جائے گی، یہ خطرات ہیں۔ تو اس کو تجربہ ہے کہ بیماری تو پہلے بھی روزے میں مجھے ہوا تھا، تو بہت بڑھ گئی تھی اور میں تکلیف میں آ گیا تھا، یا کوئی ایسا ڈاکٹر بتائے جو خوف خدا والا ہو، بات بات پہ نہ کہتا ہو کہ روزہ توڑ دو، بیٹھ کے نماز پڑھو، اس طرح کا ڈاکٹر جو بے باک، ایک تعداد جو بے باک ہوتی ہے ڈاکٹروں کی، وہ مطلب اللہ اور رسول کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں ان کو پتہ نہیں ہوتی، تو یہ بول دیتے ہیں۔ تو ایسا ڈاکٹر نہ ہو جو قرآن شریف کو، حدیث شریف کو سمجھتا ہو، کسی حد تک علماء کی صحبت سے مطلب انہیں فیضیاب ہوتے ہوئے، یا اس طرح کے اجتماع آتے ہیں وہ سنتا ہو اور اس کو سمجھ آتی ہو۔ تو اگر خوف خدا والا کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو روزہ توڑنا ہوگا ورنہ آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے اور آپ کو تکلیف شدید ہو سکتی ہے، اس طرح کا وہ کہے گا، تو پھر یہ کہ اس کی بات مان کر روزہ توڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا، اور بعد میں اس کی قضا فرض ہے، کفارہ نہیں ہے، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ بعد میں جب شفا ہو جائے تو رمضان شریف کے بعد رکھ لے، اور اس ایک روزہ توڑنے کے بعد دوسرا روزہ باقی ہے، رمضان کا دن باقی ہے ابھی، تو وہ کہ اب وہ کیفیت نہیں ہے تکلیف کی، مرض کی، تو اب روزے شروع کر دے، قضا تو رمضان کے بعد ہی ہوتی ہے، وہ بعد ہی کرنی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں عبداللہ زیاد عرض کر رہا ہوں مظفر آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا قرآن کریم کی پوری آیات کے بجائے اس کا کچھ حصہ لکھ لینا کاغذ پہ یا کتاب پہ جائز ہے؟
وہ حصہ ہے نا، اس کے کچھ معنی پورے بنتے ہوں، اگر پورے معنی نہیں بنتے، ادھوری ہے، پھر تو کام نہیں بنے گا۔ جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی لعنت اللہ علی الکاذبین، شروعات جو ہوئی اس آیت مبارکہ کی تو اور بھی الفاظ تھے، لیکن حسب ضرورت میں نے آیت کا ایک حصہ بیان کیا کہ یہ موضوع چل رہا تھا، تو یوں مطلب اس طرح معنی پورے بنتے ہوں، اب اتنی نالج ہونی چاہیے کہ معنی پورے بنتے ہیں، یا کوئی ایسا ہے جاننے والا جس کو پوچھ لیا، معنی پورے بنتے ہو تو لکھنے میں یا پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد نوید اتاری راول پنڈی چکلالہ سکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے امیر السنت، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے ترتیب غلط ہو جائے، جس طرح درود پاک پہلے پڑھا جاتا ہے اور دعا بعد میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر جی دعا پہلے پڑھ لیں تو درود پاک بعد میں پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔
ماشاء اللہ، اچھا سوال کیا۔ ترتیب سنت اگر بدل گئی تو نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ نہ بھی پڑھی تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ کہ وہ ترتیب جو ہے بدلنا نہیں چاہیے جان بوجھ کر، کیونکہ سنت یعنی جو ترتیب ہمارے یہاں رکھی گئی ہے کہ پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر درود شریف، پھر وہ میت کے لیے دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ترتیب سنت ہے، ترتیب بدل گئی تو سنت چھوٹی، نماز ہو جائے گی، اس میں سجدے سے تو ہوتا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور ویسے بھی عام نمازوں میں بھی سنت چھوٹنے پر سجدے سہو نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو سمجھ آتی نہیں تو کوئی معمولی سی بھی کوئی بھول کر لیتے ہیں، یہ تو وہ سجدے سہو کر لیتے ہیں، کبھی احتیاطاً سجدے سہو کر لیتے ہیں، احتیاطاً سجدے سہو نہیں ہوتا۔ جب یعنی کہ ذہن غالب آ جائے کہ یہ بھول ہوئی ہے تب سجدے سہو کیا جائے گا، شک پر بھی نہیں کیا جائے گا۔
اگر کسی نے کر لیا شک کی بنیاد پر، اگر شک کی بنیاد پہ کر لیا اس نے،
نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن بہت بے جا حالت دیکھا نا، بلا وجہ جو سجدہ کیا سجدے سے، تو یہ بہت بے جا ہے، بے موقع ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔
میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے نماز جنازہ کے حوالے سے ابھی یہ سوال ہوا، تو نماز جنازہ میں ایک غفلت دیکھی گئی ہے، اگر آپ اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ لوگ نماز جنازہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جیسے کہ اس کے دو رکن ہیں، قیام ہیں، چار تکبیریں کہنا ہے، تو عام طور پر جو پڑھتے بھی ہیں ثنا وغیرہ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ تکبیر کے جو الفاظ ہیں وہ اتنی آواز سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ماشاء اللہ۔ ہاں، یہ جو اس میں جنازے کے دو رکن ہیں، سمجھے دو فرض ہیں جنازے میں، ایک تو یہ کہ قیام یعنی کھڑا ہونا، اور دوسرا یہ کہ چار تکبیریں، نہ چار بار اللہ اکبر کہنا۔ تو اب اللہ اکبر کہنے میں یہ لازم ہے، کمپلسری ہے کہ اتنی آواز نکلے، اگر اطراف میں شور نہ ہو یا خود بہرا نہ ہو، ڈیف نہ ہو، تو اتنے الفاظ، اتنا تلفظ ادا ہو کہ کان سے خود سن لے، بہراپن کی وجہ سے نہیں سن پایا، یا پھر یہ کہ شور شراب اطراف میں، اس کی وجہ سے کان میں آواز نہیں پہنچی، لیکن یہ سب نہ ہوتا تو یہ سن لیتا، اتنا اتنی آواز سے تلفظ اس نے ادا کیا تھا اللہ اکبر کا، تو ٹھیک۔ ورنہ پھر یہ کہ خالی وہ ہونٹ ہلا دیتے ہیں تو پھر نماز ہوگی نہیں، ایک بھی تکبیر میں یہ بھول کی اس نے کہ اس نے اتنے آواز سے نہیں اللہ اکبر کہا کہ خود سن لیتا، جو تفصیل بتائی اس کے ساتھ تو سن لیتا، ایک بھی تکبیر میں یہ بھول کی اس نے تو نماز نہیں ہوگی، چار تکبیریں یہ فرض ہیں۔ سلام پھیرنے میں بھی بارہا نوٹ کیا میں نے کہ وہ سلام پھیرنے کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو ایک تعداد کو دیکھا ہے کہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو، جیسے وہ سلام پھیرتے، حالانکہ سلام پھیرنا ہاتھ کھول کے، جہاں پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، نماز میں بھی جہاں پڑھنا ہے کچھ ہاتھ باندھنے، ورنہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے، تو یہ ہاتھ باندھے ہوئے وہ امام سلام پھیرتا تو یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک طرف سلام پھیرتے تو ایک ہاتھ کھولتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتا ہے دوسرے ہاتھ کھولتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب چوتھی تکبیر ہوگی نا تو اس وقت ہاتھ لٹکا دینے، اور اب یہ امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال یہ ہے کہ ایک مسجد میں قرآن پاک بہت زیادہ ہو گئے ہیں، انتظامیہ نے دوسرے فلور پر رکھنے کا کہہ دیا ہے، کیا یہ قرآن جو ہمارے پاس مسجد میں اتنے زائد ہیں کیا دوسری مسجد میں لے جا سکتے ہیں؟
جی ہاں، دوسری مسجد میں دے سکتے ہیں، اپنے گھر نہیں لے جا سکتے، ہاں ادھر اگر ایسی کیفیت ہے کہ استعمال میں نہیں آ رہے، لوگ پڑھ نہیں رہے، وہ زیادہ تعداد ہو گئی ہے، تو دوسری مسجد میں دے دے۔
کیا زکوٰۃ کی رقم سے جو زکوٰۃ اپنی نکال رہا ہے وہ افطاری کا انتظام کر سکتے ہیں؟ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے خود بھی افطاری کی جا سکتی ہے، دوسروں کو بھی کھلائی جا سکتی ہے؟
خود جو یہ زکوٰۃ نکال رہا ہے تو یہ زکوٰۃ تو حقدار کو مالک بنانا ہوگا، جو بھی اس کا جس کو دینی جائز ہے تو اس کو مالک بنانا ہوگا. وہ مالک بن گیا, اب وہ اس سے خود بھی افطاری کر سکتا ہے, دوسرے کو بھی افطار کروا سکتا ہے.
یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دسترخوان لگا دیں اور اس میں زکوٰۃ کی رقم استعمال
کریں. نہیں نہیں, یہ تو زکوٰۃ اس طرح تو غیر مستحق غیر مستحق سب کھائیں گے, اور یہ انڈر چھوٹے کے لے جانے کے نہیں ہوتی, کھانے کا ہوتا ہے. تو کسی کو زکوٰۃ کا کھانا دیا کہ یہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. کھانا زکوٰۃ کا دے دیا حقدار کو, اب وہ چاہے کھائے یا کھلائے یا بیچ دے لے جائے جو بھی کرے, مالک بنانا شرط ہے. تو یہاں بچھانا یہ مالک بنانا نہیں ہوا, تو مباح کرنا ہوا, کھائے نہ کھائے جس کو مطلب مرضی ہے, پھر حقدار نہ حقدار اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا.
کیا عورت روزے کی حالت میں نمک چیک کرنے کے لیے سالن چیک کر سکتی ہے؟
اگر مجبوری ہے کہ شوہر جیسے کہ بد مزاج ہے وہ جھگڑا کرے گا نمک زیادہ تو مرچی کم وغیرہ, تو ایسی صورت میں زبان پر ٹچ کر لے, ٹچ کر کے, کیونکہ زبان سے ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے حلق سے نہیں, تھوڑا کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. چکھنے سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ زبان سے ٹچ کر لیا, ٹیسٹ معلوم ہو گیا مرچ نمک کا, پھر اچھے طرح تھوک دے. کوئی بھی جز اس کا کوئی بھی حصہ حلق سے اترتا محسوس نہ ہو, اگر حلق سے اترتا محسوس ہوا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ چکھنے کے معنی یہی ہے. تھوڑا عام طور پہ ہم جیسے کہ پھل فروٹ لیتے ہیں, پپیتا لیتے ہیں, تو وہ میٹھی جگہ سے وہ کاٹتا ہے, نوک والی جگہ سے, اس کے دم کی طرف سے نہیں کاٹے گا, یہ نوک کی طرف میٹھا ہوتا ہے, تو کاٹ کے کھلائے گا آپ کو میٹھا ہے, آگے جا کے پھر موج کرے آپ لے جا کر. تو یہ تو تھوڑا کھا لیتے ہیں, تو یہ چکھنا عرف میں چکھنا بولتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کھانا ہے, چکھنا نہیں ہے. چکھنا وہی جو میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا.
اس میں ایک بات جی, اس مسئلے کو جو بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ اگر شوہر بد مزاج ہو اور ایسا ہو کہ یہ کچھ بولے گا, اب یہاں چلو مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے یہی, لیکن کیا گھر والوں کو یہ رعایت کرنی چاہیے شوہر کو یا کسی کو کہ اگر مثال کے طور پہ افطار میں کوئی چیز کمی بیشی رہ گئی ہے اور اس نے چکھنے کی زحمت نہیں اٹھائی اور اس کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے آج امن ہو جائے, آج امان مل جائے, تو گھر والوں کو اس معاملے میں کیسا اپنا مزاج رکھنا چاہیے؟
اس میں اب خالی شوہر کی مثال ہے, ساس بھی پیچھے ہٹے یہ ضروری نہیں ہے, نند بھی, بہو تو بعض جگہ بیچاری کنیز ہوتی ہے, خادمہ ہوتی ہے, سمجھے, پکانے والی ہوتی ہے, باورچن, بعض جگہ, ہر جگہ نہیں, تو جہاں بھی ہوتی ہے یہ ایکسٹرا, مطلب اس کو لفظ ظلم سے تعبیر کروں نہیں کروں اللہ اعلم, ہے خطرناک, ہے اس کے دل میں نفرت بڑھتی چلی جائے گی, یہ سب مطلب سٹھانیاں بنی ہوئی ہیں, اور میرا قصور یہ کہ میں مطلب یہاں بہو بن کے آئی ہوں, میری ماں تو ایسا نہیں کرتی تھی. تو ساس کو ماں کا رول ادا کرنا چاہیے, سمجھے, جس طرح اپنی بیٹی سے کرتی ہے اسی طرح سے کرے گی, محبت بڑھے گی, گھر چلے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, اگر کوئی نمک مرچ تیز ہو جاتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ کوئی چیز پسند آئی کھاتے ہوئے تو کھا لی, اور اگر پسند نہیں پڑا تو یہ ایب نہیں لگاتے تھے کہ نمک زیادہ ڈال دیا تو مرچے ہو منہ جل گیا میرا, اور یہ میرے آقا عام لوگوں کی طرح اس طرح نہیں کرتے تھے, اور یہ سنت ہے کہ کھانے کو ایب نہ لگایا جائے, تو کھانے کو ایب نہیں لگاتے تھے. اب ہو گیا تیز تو کبھی ہو جاتا ہے, اس میں کیا ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے. روزے میں ویسے ہی شام کے وقت تو تھوڑا کمزوری بھی آتی ہے, وہ خوف کے مارے ہی بعض وقت ڈبل ڈال دیتی ہوگی کہ کوئی ہو نہ جائے, زیادہ نہ پڑ جائے, بعض اوقات زیادہ سیریس لیتا ہے بندہ اور بالکل وہ اس میں بھی بعض اوقات گلاٹی کھا جاتا ہے, کلا بازی بھول جاتا ہے. تو اگر یہ بھول گئی بیچاری تو روز بھولتی ہے تو آپ نہیں بھولتے, پھر یہ بیچاری ایک سے زیادہ بار بھول گئے تو روز بھولتی ہے, تو ٹھیک ہے آپ کی نوکرانی بن کے تھوڑی آئی ہے, اس میں روب چلاتے ہیں تو یہ آخرت میں مہنگا پڑے گا یہ اس طرح روب جھاڑنا, چاہے بہو ہو چاہے بیٹی ہو, بیٹی پر بھی ماں اس طرح کا روب جھاڑے گی ناحق, اس کو ڈانٹے گی ذلیل کرے گی, تو یہ ظلم ہی ہے, آخر میں پھنس جائے گی. بالکل مل کر اور سب کو تعاون بھی کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج اپنے مبارک ہاتھوں سے کرنا, ہاتھ بٹانا, یہ سب سنتیں ہیں, ये एक को बस ऑर्डर कर दिया और वो बिचारी वो रोजेदार भी है और झुकी पड़ी है चूल्हे पर, ऐसा ना हो, थोड़ा इन्हें तकसीम हो, तकसीम करना मुनासिब होता है कि खुश दिली के साथ तकसीम हो। हमारे घर में मैंने पुराना जो मतलब जमाने का वो तकसीम देखी है, जैसे कि मेरी बहन जो थी जो माजूर थी वो चूल्हा वो पकाती थी, मेरी मेरे बच्चों की अम्मी जब बच्चे भी नहीं थे उस वक्त भी पकाती नहीं थी, तकसीम थी, बहन पकाती थी, दूसरी बहन भी ताउन करती थी, और वो झाड़ू पोछे दस्तर लगाना दस्तरखान उठाना वो इस तरह जो मैंने अपने घर में माहौल देखा, और कभी इनको इस टॉपिक पर आप कसम चाहे तो ले ले मैंने लड़ते देखा ही नहीं। आज तो तू पका, खाली बैठे बैठे खाती है समझे, चल आज तू पका, ये कभी भी इन जिंदगी में मैंने अपने माहौल में हमारे घर में नहीं देखा। इसको चाहे तो फॉलो कर ले आप, ये फायदे वाली बात है कि तकसीम, कि एक झाड़ू निकालेगी पोछा निकालेगी तो एक पकाएगी या दोनों आधा आधा करेंगी, जरूरतन दूसरा एक में दूसरे, जैसा बीमार है बहू बीमार है या बावजी यानी भाभी बीमार है तो बहन जो है नंद है वो बोले ठीक है आप आराम करें, मैं हूं ना मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ मैं पोछा कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पोछा जो है ना जमीन पर बैठ कर कपड़े से ये आखिरी जिंदगी के आखिरी सांस तक यही देखा था पोछा, ये जो ये निकले ना ये कुर्सी ने शायद दिए, कुर्सी पर बैठने की आदतें पड़ गई, वो झुका जाता नहीं है। अच्छा सही सफाई वो कपड़े से ऐसी होती थी क्या, क्या बात है, तो क्यों उसे प्रेशर होता ना कपड़े से हाथ का, बहुत अच्छी सफाई होती थी, और इससे अच्छी सफाई नहीं होती, प्रेशर नहीं पड़ता बस गुजारा हो जाता है, वे कई बार या तो करना पड़ता है फिर इसमें ये डाला और वो डाला, हमारे खाली पानी से ही गुजारा होता था, साफ हो जाता था, प्रेशर होता था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसमें तकसीम आपने अपने घर का मिसाल दी है, बात कर मिसाली घर होते हैं, अल्लाह करे कि इसी को सरकी बन जाए कि आप, चलो दो चार दिन तो गुजर जाएगा, हफ्ता दस दिन।
पुराने लोग से दक्यानुसी, इनको नहीं तालीम नहीं है, इनको पता नहीं है जो तो किसी तालीम है जो किसी किताब में लिखी, ऐसी तालीम है घर में झगड़ा नहीं है, अपना अपना काम करो तकसीम।
अब इसमें हालांकि ये नंद और भाभियों का मामला था जो आपने बयान फरमाया है, ठीक है, तो
मेरी तो माँ पहले ही फौत हो चुकी थी,
तो इसमें ये कि जैसे कि भाभी भी है तो सास भी था, इससे ज्यादा बहुएं भी हैं और नंद भी है, तो ये फिर कभी ये किचन संभाल ले कभी वो किचन संभाल ले,
बारियां मुकर्रर,
कभी ये कपड़े धो ले कभी वो कपड़े धो ले, तो यूं अगर ये बना लिया जाए सारा जदवल और तकसीम कर दिया, तकसीम करे कौन घर में, मसला तो ये ना तकसीम करने वाला भी कौन,
अब वो अपने लिए हल्का काम लेगा दूसरे के लिए हेवी काम देगा, इंसाफ अल्लाह देख रहा है,
अच्छे अंदाज से कर लिया,
वरना ये कि अगर दो तीन बहुएं हुई ना और आपने इस तरह चालाकियां की तो बोलेंगी नहीं, लेकिन इनकी भी यूनियन बन जाएगी आपके खिलाफ और मसाइल खड़े हो जाएंगे, फिर वो मुश्किल हो जाएगा कि कभी आप बीमार हो गए तो आपके साथ दिल से ताउन नहीं करेंगे, बीमार तो सब होते हैं, सास को तो वाकई ज्यादा डरना चाहिए कि सास की उम्र ज़रा बड़ी होती है, तो ये बड़ी उम्र है आज और बढ़ेगी और बढ़ेगी, वो खिदमत नहीं करेगी, अगर इसको सताया है तो जुल्म किया है तो इससे उम्मीद इतनी ना रखी जाए। लेकिन मैं बहुओं को भी ये दरख्वास्त करूँगा, खुदा ना खासा सास ने कोई बेजा सख्तियाँ की भी हैं, अगर सास को तकलीफ हो ना साथ देना, कि मतलब ये कि कर भला हो भला, इसमें आपके शोहर की भी तो खुशनुदी है, ये भी सवाब का काम है, फिर एक दुखी मुसलमान की खिदमत करना सवाब का काम है, अगर आप साथ रहते हैं तो एक तरह का रिश्ता तो है ना उससे, तो इदफा बिल्लती ही या अहसन, ए सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, नहीं कांटे का जवाब फूल से दो, ये अखलाक है अच्छे, कि जो हमसे लड़े हमसे वो हदीस दो नहर, जो लड़े उससे मतलब हम यानी कि جڑیں. وہ نہ کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو, جو محروم رکھے اس کو عطا کرو, جو رشتہ توڑے اسے رشتہ جوڑو. یہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت بھی ہے, جنت کی بشارت اس کے لیے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلا چکا ہے, بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس سے جوڑ دے. حوالہ بخاری جلد 4 صفحہ 98, حدیث نمبر 5991. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت, آیا محمد قاسم اتاری فرام کینیڈا. ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, ہمارے قریب نہ کوئی عالم صاحب, نہ سید صاحب, اور نہ ہی کوئی غریب ملتا ہے. ایسی صورت میں ہم کس کو افطاری بھجوائیں؟ آپ نے جو جنتی نیک اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, اس کے مطابق رہنمائی فرما دیجئے.
ماشاءاللہ, اس میں آپ کے یہاں, چلو یہ جو آپ نے کیٹیگریز بتائیں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب تو بہت آسانی ہوئی آپ کا, کینیڈا میں تو پاکستانی لہجہ لگ رہا ہے, تو پاکستان میں کوئی رشتہ دار ہو تو اس سے ترکیب بنا لے کے وہ غریبوں کو دے دے گا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. وہ پیسے دے دیں آپ, پیسے دینا بھی کوئی اب تو لمبا چوڑا مسئلہ تو ہے نہیں کہ سالوں میں پہنچیں گے مہینوں میں پہنچیں گے, تو بٹن دبایا پہنچ جاتے ہیں پیسے, مطلب اس سے سسٹم بنے ہوئے نا بینکوں کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ دنیا میں کہیں بھی افطاری بھجوا سکتے ہیں غریبوں کو, سادات کرام کی خدمت کر سکتے ہیں, علماء کی نظر کر سکتے ہیں, نو پرابلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نماز جنازہ کی صفیں ہوتی ہیں, جیسے مسجدوں میں صفیں ہوتی ہیں, ویسے تو نہیں بنتی چیز, آڑی چڑی ہوتی ہے, ایسے نماز ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر نماز جنازہ کی
زمین پر؟ جی اچھا, آڑی ٹیڑھی صفیں, اگر آڑی ٹیڑھی صفیں ہوتی ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ صفیں درست کرنا یہ واجب ہے. یہ تو مسجدوں میں بھی کہاں صفیں درست ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہے مطلب مسجد میں, میں نے بہت نوٹ کیا ہے, یعنی کہ اگر 3-4 آدمی بھی کھڑے نا پہلی صف میں سیٹ, وہ بھی نہیں ہوتے, آگے پیچھے لڑک جاتا ہے, آگے پھسل جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے مطلب صفیں درست نہیں ہوتی. حدیث پاک میں نا تم صفوں میں اختلاف کرو, اس طرح کرو گے یعنی کہ درست نہیں کرو تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے گا, اس طرح کی وحید ہے. تو یہ کہ واقعی یعنی کہ اختلاف بھی دیکھ ہی رہے ہم آپس میں, یعنی آپس سے اس اختلاف سے مراد عقیدے کا اختلاف میں نہیں کہہ رہا, واللہ اعلم وہ بھی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ظاہری طور پر جو خاندانی اختلاف یا ایک دوسرے سے ناراضیاں اور جھگڑے اور یہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, نا اتفاقی, تو اس طرح مطلب صفیں تو جنازے میں بھی درست ہوں, اور صفیں تو درست اس وقت کرتے ہیں, میں نے نوٹ کیا کہ میرا ہو, جب تک صفیں درست نہیں ہوگی آپ کو ہم آنر نہیں کریں گے. ایسے یعنی کہ آتے ہیں اسکرین پر آتے ہیں, میں خود دیکھتا ہوں, گھر کی بات ہے مطلب, اب باہر نہیں کرنی چاہیے, لیکن باہر کرے بغیر چارہ نہیں ہے نا, کہ اس لیے کرتے ہیں جس لیے کہ میں نے دیکھا ایسی صفیں بنی ہوتی ہیں یوں بالکل اسٹیٹ, اور ایک کیمرہ چل رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہوگا جبھی تو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے. تو اسی پر آپ قیاس کر لو گے, جب یار دنیاوی کام کہ ہم مطلب چمکیں اسکرین پر, ورنہ چمکائیں گے نہیں ہم کو. تو نماز میں اگر اللہ دل چمکاتا ہے, چہرہ قیامت میں چمکاتا ہے, اور چمکا اگر جنت میں بھیجتا ہے تو یہ کام نہ کر لیں. تو نماز کی صفیں بالکل اچھی طرح یعنی کہ بھول جاتے ہیں سر, دیکھو کندھے سے کندھا, مونڈے سے مونڈا چھلنا لکھا ہے, تو کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو, صف اس طرح صحیح ہو, بالکل سیدھ میں, گردنیں سیدھ میں, یہاں تک کہ پاؤں کے ٹخنے جو ہیں, پنجے اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے نا, یہ ابھرا ہوا جو حصہ ہوتا ہے وہ ٹخنا بولتے ہیں, ٹخنے یہ بھی سیدھ میں, تو یہ نہیں ہوتے مطلب عام طور پہ نہیں ہوتے، پھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جن کو پتہ ہے پتہ نہیں وہ بھی نہیں کر پاتے، بہت مشکل، صفیں درست شاید کبھی ہو جاتی ہوں تو ہو جاتی ہوں، نہیں ہوتی، پہلی صف بھی نہیں ہوتی درست، وہ تھوڑا یوں ترچھی آگے پیچھے، یعنی کوئی آگے پیچھے اگر دھکا لگ گیا آگے پیچھے ہو بھی گیا تو فوراً یعنی اس کو سیدھی کر لے، آگے آ جائے بڑھ لے، یعنی پیچھے ہٹ گیا تو پیچھے کھڑا رہے۔ اب جیسے کہ کرسی والے جو ہیں، یہ کرسی والے بعض لوگ پیچھے رکھتے ہیں پھر کرسی کی ٹانگیں، تو یہ نہیں ہے طریقہ، کرسی ابھی آپ کے پاؤں ہیں سمجھ لو، تو کرسی صف میں اس طرح رکھنی ہے کہ جس طرح مطلب دوسروں کے پاؤں کرسی کی آخری پاؤں کے سیدھ میں ہوں۔ اب کرسی پیچھے لگا لی، اب وہ بیچارہ وہ سجدہ کہاں کرے گا، دوسری صف والا آپ کو مارے گا دھک، آپ اسے لڑائی کرو گے۔ تو اب یہ کہ آپ صف میں جب بھی کرسی ہو نا تو کرسی کی ٹانگیں جو ہے نا یہ لوگوں کی ٹانگوں کے پاؤں کے ساتھ بالکل سیدھ میں ہوں، یہ کر لیں، ورنہ وہ تو صف تو کلا کما ہو گیا، کسی کو مسئلہ تو عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا نہ یہ بولنا ہے۔ کرسی والے ہوتے ہیں عام طور پہ مریض یا بزرگ عمر رسیدہ، تو ان کو چھیڑنے سے بھی آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں کچھ کا کچھ نہ ہو جائے۔ چلو میں نے بول دیا، میں بھی تو بوڑھا ہوں نا، میرے سے لڑے گا مشکل ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا، دیکھیے مدنی گزار۔